مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذر المستكبرین ویهلک ملوکان ویستخلف آخرین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذي ببقائه بقية الدنيا وبأمنه رزق الورى وبوجوده شبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات حضر محترم کافی تاخیر ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اپنی گفتگو کو مجھے محدود کرنا ہے. کل ہم بات کر رہے تھے قرآن فہمی کے حوالے سے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور کتاب ہدایت ہونے کا مطلب کیا ہے اور قرآن سے کس طرح ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور کیا قرآن پر اس طرح عمل کرنا ممکن ہے جس طرح کے نماز کی کتابوں پر دعاؤں کی کتاب پر. بلکہ وہ جو بعض برادران نعرے لگاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, تو میں کہتا ہوں قرآن وہ کتاب ہے جو گھر میں بے حساب ہے, ہر گھر میں ہے. پھر کسی کی شادی ہوتی ہے ایک نیا قرآن آ جاتا ہے جہیز ایڈیشن. تو قرآن ہے اور قرآن کا استعمال بھی بعض مقامات پر ہے, تلاوت کے لیے, زینت کے لیے, کیلیگرافی دیوار میں لگانے کے لیے, قسم اٹھانے کے لیے, مریض کو ہوا دینے کے لیے, دلہن کو رخصت کرنے کے لیے, کوئی بیمار ہو تو شفا کے لیے تعویذ کے طور پر, ذکر کے طور پر, کوئی نہیں مر رہا ہو تو اس کو مارنے کے لیے بھی. مثال کوئی آئی سی یو میں ہے کوئی ایسی تو کہتے ہیں یاسین پڑھ لو آر یا پار. تو قرآن تو ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, اور اس کا استعمال بھی ہے کافی. لیکن اگر کسی کام کے لیے قرآن استعمال نہیں ہو رہا تو ہدایت کے لیے حصول ہے, ہدایت کے لیے قرآن کا استعمال نظر نہیں آتا. باقی بہت سارے معاملات میں قرآن ہمارے استعمال میں ہے, لیکن ظاہر ہے قرآن کریم کا جو پرائمری پرپز ہے, باقی باتوں کو اگر ہم فرض کر لیں کہ جہاں جہاں ہم قرآن کریم کو استعمال کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. ابھی میں الگ الگ بات نہیں کر رہا, وہ کہ سب صحیح بھی نہیں ہے, لیکن فرض کر لیں وہ تمام معاملات کے جن میں ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں سب صحیح ہے, پھر بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ قرآن ان میں سے کسی بھی کام کے لیے نازل نہیں ہوا. اس کا پرائمری پرپز یہ نہیں ہے. سیکنڈری پرپز میں آپ جہاں چاہیں استعمال کریں. پرائمری پرپز کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کیوں نہیں حاصل کر پا رہے ہیں؟ ہدایت حاصل نہیں کرنے کے بارے میں اگر آپ غور و فکر کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ پہلے مرحلے پر قرآن کو پڑھنے والے نظر نہیں آتے, پڑھنے والے بڑے محدود ہیں. ایک تو شکایت علماء کو رہی ہے ہمیشہ سے کہ قرآن جو ہے وہ معاشرے کی کتاب ہے, لیکن ہم نے اس کو قبرستان کی کتاب بنا دی. سویم میں, چہلم میں, برسی میں عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قرآن نکالتی, لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ سویم اور چہلم اور برسی میں بھی قرآن پڑھنے والے بہت ہی کم ہو گئے ہیں. پورا ایک سپاروں کا جو سیٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. مردوں میں تو میں نے دیکھا نہیں ہوتا, خواتین میں کچھ ہو جاتا ہے پھر بھی. یعنی وہ جو سویم اور چہلوں میں برسی میں پڑھنے کا رجحان تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا بھی فائدہ ہے کہ انسان بے شک کسی کے برسی میں پڑھ دے, کسی کے چہلوں میں پڑھ دے, انسان جب غمزدہ ہو تو قرآن پڑھے تو قرآن کا اثر اس کے اوپر زیادہ ہوگا, اس کی روح پر, اس کے قلب پر کلام اللہ کا اثر نسبتاً زیادہ ہوگا. اگر وہ سنجیدہ ہے, اگر وہ غمگین ہے, اگر وہ صدمے میں ہے تو شاید اثر زیادہ ہو اس کے اوپر قرآن کا, لیکن پڑھنے والوں کا رجحان کم نظر آتا ہے. ایک تو بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا, لوگ شوق بھی رکھتے ہیں بعض اوقات رمضانوں میں تھوڑا قرآن پڑھ لیں, لیکن وہ پڑھنا نہیں آتا ان کو. حالانکہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, جن لوگوں کو اردو آتی ہے, اردو زبان اور عربی جو ہے وہ ایک ہی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے, جن لوگوں کو اردو آتی ہے, وہ ایک استاد ایسے تھے جن سے میری ملاقات ہوئی, ان کا کہنا یہ ہے کہ جن کو اردو آتی ہے ان کو میں 4 گھنٹے میں قرآن پڑھنا سکھا سکتا ہوں. وہ 4 گھنٹے ایک ہی دن میں دے دیں یا 4 دن میں دے دیں, لیکن 4 گھنٹے میں وہ قرآن کو پڑھنا سیکھ جائیں گے. ظاہر ہے کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے اردو والوں کے لیے قرآن کو پڑھنا, لیکن یہ کہ پڑھنا تو پھر صحیح پڑھنے کے لیے جو علم ہے, علم تجوید کے مطابق پڑھنا, مخارج کے مطابق پڑھنا. اچھا, بعض دوستوں کا خیال یہ ہے کہ اصل چیز تو نیت ہے نا, آپ اس سے کیا ہے, آپ اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین, نیت تو آپ کی وہی ہے. یہ بات بنیادی طور پر صحیح ہے کہ اصل چیز نیت ہے, انما الاعمال بالنیات. لیکن دیکھیں, دنیا کی کسی بھی زبان کو ہم پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایکسنٹ کو جہاں تک ممکن ہو کاپی کریں. ہم اگر اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش کو انگلش ایکسنٹ میں بولنا سیکھ لے. کیوں, اگر وہ انگلش کو دیسی ایکسنٹ میں بولنا سیکھ لے, فرض کریں ٹیچر اس کو اس طرح سے پڑھانا شروع کر دے, ہیلو ہاؤ آر یو فائن تھینکس اینڈ یو, تو ہم کہیں گے نہیں یہ کون سی انگلش بتائے, انگلش کو انگلش کی طرح پڑھیں, ہیلو ہاؤ آر یو فائن تھینکس. تو وہاں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچے ہمارے منہ توڑا کر کے انگلش ویسے انگریزوں کی طرح بولیں, اور ایکسنٹ پر کافی زور ہے. لیکن جب قرآن کی بات ہوگی, جب عربی کی بات ہوگی, دعاؤں کی بات ہوگی, تو ہم کہیں گے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے. اصل میں تو نیت یہی ہے نا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا, بنیادی طور پر تو بات نیت ہی کی ہے, لیکن جہاں تک ممکن ہے, جہاں تک آسانی ہے, چونکہ ہماری زبان قرآن سے کافی ملتی جلتی ہے, ہماری زبان میں وہ سارے ساؤنڈز موجود ہیں جو عربی زبان کے ہیں, تو تھوڑی سی کوشش کریں تو کافی بہتر پروناؤنس کر سکتے ہیں ہم. بہرحال, ایک تو پڑھنے کا مرحلہ ہے, پڑھنے کے بعد سمجھنے کا مرحلہ ہے. اب سمجھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ سمجھنے میں دیکھیں, سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہے, قرآن کی زبان اور ہے. سیدھی سی بات یہ ہے, سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ ہماری زبان اور ہے اور قرآن کی زبان اور ہے. قرآن عربی میں, ہم عربی نہیں جانتے. اب اس کے دو طریقے ہیں, طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. ہمارے ہر کام کرنے کے دو طریقے ہیں, طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. تو پہلے طریقہ نمبر دو بتا دیں. تو طریقہ نمبر دو یہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں کسی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو وہ زبان نہیں آتی, آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ کو دنیا کی ہر زبان تو نہیں آتی. اب اگر دنیا کی آپ کو کوئی زبان نہیں آتی, تو کیا اس زبان کے بولنے والے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایک عرب بزنس مین ہے, ایک جاپنیز انجینئر ہے, کیا یہ دونوں ایک ادارے میں کام کر سکتے ہیں؟ دونوں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ کرتے ہیں بھائی. ایک ادارے کے اندر بڑے بڑے دنیا کے ادارے ہیں. آپ گوگل میں چلے جائیں, مائیکروسافٹ میں چلے جائیں, دنیا کے 150 ملکوں کے لوگ کام کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے درمیان ایک کمیونیکیشن لینگویج ڈیولپ کر لی ہے. آج کل وہ زبان انگلش ہے, ایک کمیونیکیشن لینگویج ہے. وہ عرب تاجر بھی انگلش سیکھ لیتا ہے, یہ چائنیز انجینئر بھی انگلش سیکھ لیتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے تو لینگویج از ناٹ اے بیریئر. ایسا نہیں ہے کہ لینگویج کی وجہ سے آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک ایشو ہے, یہ ایک بہانہ ہے کہ جی ہماری زبان اور ہے, قرآن کی زبان اور ہے. بہترین ترجمے قرآن کریم کے موجود ہیں, اور اردو زبان کی تو کیا بات ہے. اردو تو بتایا آپ کو, عربی اور فارسی کے بعد اسلامی علوم کی جو ریچسٹ لینگویج ہے وہ اردو ہے. سب سے زیادہ لٹریچر اردو زبان میں ہے, بہترین ترجمے اردو میں ہیں. ہر مسلک میں آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے بہت اچھے ترجمے لوگوں نے کیے ہیں, سادہ, سلیس, با محاورہ, مختلف انداز کے ترجمے, کالم میں, آمنے سامنے ترجمے, مختلف انداز سے. تو کیا مشکل ہے, کوئی ایک اچھا سا ترجمہ آپ لے لیں گے اور اس کو پڑھیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, اور وہ یہ ہے کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے. قرآن از دا ریویلڈ ٹیکسٹ, اینڈ ریویلڈ ٹیکسٹ از عربک, ناٹ اردو اور انگلش اور اینی ادر لینگویج. جو ریویلڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عربک ہے. ترجمے کو ہم کہتے ہیں ترجمہ، ترجمے کو قرآن نہیں کہتے. آپ مارکیٹ میں جائیں بائبل لیں، بائبل کا جو ترجمہ ہوگا اس پہ لکھا ہوا ہوگا بائبل، اگر انگلش میں ہوگا لکھا ہوا ہوگا ہولی بائبل، اردو میں ہوگا لکھا ہوا ہوگا کتاب مقدس، انجیل مقدس. لیکن قرآن کا اگر صرف ترجمہ ہو تو اس کو ہم نہیں کہیں گے قرآن. قرآن وہ ہے جو عربک میں، یہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے مسلم کنٹریز میں، بغیر عربک کے صرف ترجمے کو چھاپنا منع ہے. اور اگر کوئی ترجمے کو صرف چھاپے، بعض جگہوں پر ہے جیسا کہ جہاں پابندی نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر قرآن نہ لکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ جو ہے وہ اصل میں مترجم کی قرآن فہمی کا نام ہے. ٹرانسلیشن از دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن بائی دا ٹرانسلیٹر. ایک تھال ایک بڑا مترجم گزرا ہے، اس نے اپنے ترجمے کا نام لکھا دی ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف گلوریس قرآن. ان فیکٹ آل ٹرانسلیشنز آر دی ٹرانسلیشنز آف میننگز آف قرآن. قرآن کے مفہوم کا وہ ترجمہ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ میننگ جو ایک مترجم نے سمجھا ہے، اس نے دوسری زبان میں اس کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے. جو اللہ کا کلام ہے، جو ریویلڈ ٹیکسٹ ہے، وہ عربک میں. تو بے شک ترجمے سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن ترجمہ پڑھنے والے دو چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر ون تو یہی جو میں نے عرض کیا کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے. بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ترجمے سے، بہت بہترین ترجمے موجود ہیں، لیکن اس سے اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے. اور نمبر ٹو یہ کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ یہ کلیم نہ کریں کہ جی میں اب قرآن کو سمجھ چکا ہوں اور اب میں اتھارٹی ہوں اور اب میں درس دوں گا، اب میں لیکچر دوں گا، بس ورس نمبر فلاں، چیپٹر نمبر فلاں، اور یہی آتا ہے ہمیں. تو ترجمے سے آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت اچھی بات ہے. اگر کسی نے غالب کو انگریزی میں پڑھ لیا ہے، اگر کسی نے شیکسپیئر کو اردو میں پڑھ لیا ہو، تو کیا وہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے؟ اس نے مترجم کو پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا اس نے، شیکسپیئر کو نہیں پڑھا. کہ شیکسپیئر کو دیکھا ہی نہیں اس بیچارے نے. تو اسی طرح جو قرآن ہے وہ عربک میں، اس لیے میں نے کہا نا طریقہ نمبر دو اور طریقہ نمبر ایک. تو یہ طریقہ نمبر دو ہے، ٹھیک ہے، مفید ہے، افیکٹو ہے. ظاہر ہے کہ سب لوگ عربی تو نہیں سیکھ سکتے. اب آئیے طریقہ نمبر ایک پہ. طریقہ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کی زبان سیکھ لیں. اچھا، اب یہ بات کہنا بھی آج کل مشکل ہے کہ بھائی آپ قرآن کی زبان سیکھ لیں. کیوں؟ عربی سیکھ لیں، عربی اتنی مشکل زبان ہے. لوگ پندرہ سال تک مدرسے میں پڑھ کے آتے ہیں، ضرب 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 ضربنا، عربی پھر بھی نہیں آتی. ان سے کہا یہ عربی میں یہ کتاب پڑھ لیں. تو اتنی مشکل زبان عربک ہے، اس کی گرامر اتنی زیادہ ہے، انگلش گرامر کے کم سے کم 3 گنا زیادہ ہے، 3 times عربی گرامر. آج شروع کریں گے آپ تو پتہ نہیں کب ختم کریں گے. دیکھیں، یہ ذہن میں آپ نے رکھیے کہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، ہم بات عربی زبان کی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں قرآن فہمی کی، قرآن کو سمجھنے کی. عربی زبان سیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ابھی. جب آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 dimensions میں کام کرنا ہوتا ہے، ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ. اگر آپ چاروں چیزیں جانتے ہیں، اٹ مینس آپ اس زبان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، بولنا بھی جانتے ہیں، سمجھنا بھی جانتے ہیں، پھر تو آپ وہ زبان جانتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن فہمی کی، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ عربی زبان سیکھ لیں، عربی میں بات چیت کریں، عربی میں خط لکھیں، عربی میں مضمون لکھیں. نو، آپ کو عربی میں باتیں نہیں کرنی ہیں، عربی زبان نہیں سیکھنی ہے، بات ہو رہی ہے قرآن سمجھنے کی. قرآن سمجھنے میں کیا ہے؟ ریڈنگ. زیادہ تر لوگ ریڈنگ جانتے ہیں، اردو زبان والوں کے لیے بہت آسان ہے. آپ کو عربی میں لکھنا نہیں ہے، خط نہیں لکھنا، عربی میں آپ کو بات چیت نہیں کرنی ہے. آپ کو صرف ایک قدم آگے بڑھانا ہے، جسٹ 1 step ahead. اٹ مینس یو آلریڈی نو دی ریڈنگ اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو گو ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ. ریڈنگ آپ جانتے ہیں، آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہے انڈرسٹینڈنگ کی طرف. اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے 15 سال مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو مدرسے والے پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مدرسے کی جتنی بھی آگے کی تعلیم ہے وہ عربک میڈیم ہے، فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں، اصول فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں، فلسفے کی کتابیں عربی میں ہیں، منطق کی کتابیں عربی میں ہیں، تفسیر کے بنیادی ماخذ عربی میں ہیں، حدیث کی کتابیں عربی میں ہیں، ان کو اصل میں عربک میڈیم میں آگے جا کے تعلیم حاصل کرنی، اس لیے وہ عربک پڑھتے ہیں، اور وہ بھی وہ کلاسیکل عربک اور ماڈرن عربک، تاکہ آگے کی چیزیں وہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، وہ اصل میں عربی ریسورسز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عام مسلمان کی، عام سیدھا سادہ مسلمان جو قرآن کو پڑھ کے سمجھنا چاہتا ہے، تو سمجھنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، بہت سارے علماء نے، ہمارے شیعہ علماء نے اور شیعہ اداروں نے بھی کام کیا ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے بہت سارے اداروں نے کام کیا ہے، بڑے سادہ اور آسان زبان میں سلیبس تیار کیا ہے، کورسز ڈیزائن کیے ہیں جن کو آپ پڑھ کے کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں قرآن، اور وہ گرامر بیسڈ نہیں ہے، وہ وکیبلری بیسڈ ہے۔ جو نیچرل وے آف انڈرسٹینڈنگ ہے کسی بھی لینگویج کی، وہ وکیبلری بیس ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو گرامر نہیں سکھاتے، آپ جتنی اردو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ اردو کے گرامر نہیں جانتے ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا بھی آپ لوگوں کو اردو گرامر کیا ہوتی ہے۔ کیسے آپ نے یہ زبان سیکھی ہے؟ یہ وکیبلری سے سیکھی ہے، جیسے بچہ ہوتا ہے نا نیچرل وے میں، آہستہ آہستہ جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ وکیبلری اپنی بڑھاتا چلا جاتا ہے، گریجولی انہیں وکیبلریز کو استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کی زبان صحیح ہو جاتی ہے، شروع میں گڑبڑ کرتا ہے پھر صحیح کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی وکیبلری، بعض لوگوں نے یہ ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ 2000 الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں آپ 80% قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کتابچہ اس کا انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی، تو 2000 ورڈز، بہرحال یہ 2000 ورڈ یاد کر کے جتنا آپ قرآن سیکھیں گے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ نے بہت سمجھ لیا، لیکن گریجولی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں طوطے کی طرح سمجھ نہیں رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی شاید کوئی ایسی کتاب ہو جس کو اتنی بڑی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں اور بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں، اور ہل ہل کر پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، دہراتے بھی ہیں اور لہن میں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی افسوسناک بات کہ ایک پیغام جو خدا کا ہمارے پاس آیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ زندگی کے 20 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، اور ہمیں یہ نہیں پتا۔ بقول اقبال کے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں والی زندگی، قرآن کے بغیر تو نہیں گزرتی مسلمانوں والی زندگی۔ ایسے کیسے ہو گیا کہ ہم مسلمانوں والی زندگی گزار چکے 20 سال 40 سال 60 سال اور قرآن کے بغیر گزار چکے؟ پھر جب ہم مر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا قرآن پڑھ کر آئے؟ نہیں، قرآن پڑھ کر نہیں آئے، اور بہت کچھ پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ ہم سے یہ پوچھ لیں، یہ پوچھ لیں، یہ پوچھ لیں، کرنٹ افیئر پوچھ لیں، آپ ہم سے تاریخ پوچھ لیں، آپ ہم سے جو کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، اگر نہیں پڑھ کر آئے تو بس قرآن پڑھ کر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ ہم بہت ماہر ہیں ہر چیز کے۔ فرض کریں کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے جس نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے، اور وہ کیمسٹری کے کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، اسے انٹرویو میں کہا جاتا ہے کہ آپ کیمسٹری کے کچھ سوالات پوچھیں آپ سے، وہ کہتا نہیں کیمسٹری نہ پوچھیں، اس کے علاوہ جو چاہے پوچھیں۔ کہتے بھائی آپ ڈگری تو کیمسٹری کے لے کر آئے ہیں۔ کہ ہاں لے کر تو آئے ہیں، لیکن آپ مجھ سے میتھمیٹکس پوچھ لیں، آپ مجھ سے اسلامیات پوچھ لیں، آپ مجھ سے پاکستان اسٹڈی پوچھ لیں، انگلش میری بہت اچھی ہے، کرنٹ افیئر مجھے بہت پتہ ہے۔ کہیں گے بھائی کیمسٹری کی ڈگری جو آپ لے کر آئے ہیں اس کا کچھ نہیں پتہ آپ کو؟ کہیں گے نہیں یہ بس نہیں آتی، باقی سب کچھ آتے ہیں۔ یہی ہماری کیفیت ہے کہ دین اسلام کی بہت ساری باتیں پتہ ہیں، بہت ماہر ہیں، بڑے علامہ ہیں، قرآن کا نہیں پتہ، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو خدا کہے گا قرآن؟ ہم کہیں گے نو سوری، اس کے علاوہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بڑے علامہ ہیں۔ تو اقبال نے تو کہہ دیا گر تم خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، تو قرآن کے بغیر تو ممکن نہیں۔ تو قرآن فہمی ایک قدم، اگر اس رمضان میں ہم داخل ہو گئے، اب تو رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ربیع القرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے لیے بہار کا موسم ہے، امام علی فرماتے ہیں، تو اس رمضان میں اگر ہم یہ طے کریں کہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے قرآن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی ہم اب تک رہے ہیں، ہمارے برادران جو نماز تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں پورے رمضان میں، تو بعض دوست کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے, اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, اور طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ کی طرح پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اب وہاں بھی چینج ہو رہا ہے ماحول. ایسے بینرز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تراویح ترجمے کے ساتھ ہے نا, تشریح کے ساتھ, خلاصے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں, بڑھ چکے ہیں بلکہ, کہ وہ جو پہلے ایک بات تھی کہ جی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے اور صرف ختم کرنے پہ زور ہے, اب ایسا نہیں ہے. اویئرنیس آ رہی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ شعور آ رہا ہے کہ جو ہم رمضان میں 30 پارے ختم کر لیتے ہیں کچھ حاصل بھی کریں. کوئی بات نہیں, اگر 2 گھنٹے ہم نے تراویح پڑھ لی تو 20 منٹ ہم اس کا خلاصہ بھی سن لیں. اگر خلاصہ سن لیں گے تو کبھی شوق ڈیولپ ہوگا, تفسیر بھی پڑھیں گے. تو آسانی ہے, ایسا نہیں ہے کہ سہولیات نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں, بہت کچھ موجود ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے انفارمیشن اور مٹیریل جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ موجود ہے, فری موجود ہے. اب بھی اس دور میں بھی اگر ہم نے کچھ کوشش نہیں کی تو بہرحال ہمارے پاس جواب ہوگا نہیں کوئی خدا کی بارگاہ میں دینے کے لیے. پھر ہم یہی کریں گے, ہم قرآن کو یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی منتر کی کتاب ہے, یہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ سورہ پڑھ لیں گے یہ ہو جائے گا, یہ آیت پڑھ لیں گے یہ ہو جائے گا. اور اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے, اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ عمایت اللہ جوادی عاملی کو سن رہا تھا, انہوں نے یہ مثال دی, بہت خوبصورت مثال ہے. ہمارے ابھی کامن ہے بہت کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی کا شکار ہے, مشکلات کا شکار ہے, سب مل کے پڑھے امّا یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کبھی ہم نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے اما یجیب المضطر؟ یہ ایگزامپل ہے, ایک مثال سے آپ سمجھ لیں گے کہ اپروچ ہماری کتنی. اما یجیب المضطر, ہے کوئی مضطر جو اس کو پکارنے والا ہو؟ جب مضطر خدا کو پکارتا ہے تو خدا اس کا جواب دیتا ہے اور اس کی مشکلات کو, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یکشف السوء, مشکلات کو, پریشانیوں کو, برائیوں کو دور کرتا ہے. کب دور کرتا ہے؟ جب مضطر پکارتا ہے. مضطر کیا ہے؟ مضطر کا مطلب یہ ہے کہ انسان حالت اضطراری میں ہو. حالت اضطراری کو آپ ایمرجنسی بھی کہہ سکتے ہیں اگر ترجمہ کرنا چاہیں. ایمرجنسی کو بھی اضطراری کیفیت کہتے ہیں. ایک آدمی فرض کرے ایمرجنسی میں ہو, اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے, اب کیا ہے, اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح وہ کارڈیو پہنچ جائے. راستے میں اگر کوئی کہے نہیں یہ پی لو, یہ کھا لو, یہ لے لو, یہ نہیں, سب سے پہلے وہاں پہنچا مجھے. یعنی اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو میری پریشانی ہے اس کا حل اگر کسی جگہ ہے تو وہ ہے, باقی باتیں سب بعد میں. ایک انسان اگر اس کیفیت میں آ جائے کہ اپنی پریشانی میں, مشکلات میں, دکھ درد میں اس بات کو سمجھ لے, ریئلائز کر لے کہ میری مشکلات کا حل اگر ہے تو صرف خدا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, اور ہر ایک سے قطع تعلق کر, سے ہر ایک سے مایوس ہو کر وہ صرف اس کی طرف متوجہ ہوں, یہ ہے مستر. اور اگر انسان مستر ہو جائے تو اس کی مشکلات کو دور کرے گا. خدا نے کہا اما یجیب المضطر اذا دعا, جب مستر اس کو پکارتا ہے وہ یکشف السوء, تو اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے. اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم مستر نہیں ہو پا رہے, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, لیکن مستر نہیں ہو پا رہے. یعنی ہم ابھی تک ہر طرف سے مایوس ہو کے, اپنے آپ کو ہر طرف سے منقطع کر کے اور صرف اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی. بھئی یہ ہوگی کیفیت پیدا تو اصل میں وہ مشکلات کو دور کرے گا نا, وہ ہو نہیں پا رہی ہے. تو ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ نکالا ہے. آلٹرنیٹ یہ ہے کہ یہ جو آئے تھے اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں, اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں, اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں. مستر تو ہو نہیں رہے ہم. اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس آیت کو یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح فرض کرے کہ میرا گلا خراب ہو گیا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دیا, صبح شام غرارہ کرنا ہے, کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے اور ساتھ میں یہ ٹیبلٹ کھانا ہے. اب جناب میں وہ پرہیز کر نہیں پا رہا ہوں, میں وہ دوائی کھا نہیں پا رہا ہوں, میں صبح شام اس ڈاکٹر کے نسخے کو 7 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. صبح شام غرارہ کرنا ہے, کھٹی چیزوں سے بچنا ہے, اور ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے اور اس ٹیبلیٹ کو صبح شام استعمال کرنا ہے. آپ اس نسخے کو 7 مرتبہ پڑھ لیں, 25 مرتبہ پڑھ لیں, 700 مرتبہ پڑھ لیں. اصل میں تو آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, اصل میں تو آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ نے سمجھ لیا یہ کوئی منتر ہے, میں اس کو اتنی مرتبہ پڑھ دوں گا تو یہ ہو جائے گا. اور جب انسان مستر ہوتا ہے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے مسائل مندر میں بھی حل ہو رہے ہیں, چرچ میں بھی حل ہو رہے ہیں, مزاروں میں بھی حل ہو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی حل ہو رہے ہیں. جہاں انسان مستر ہو جائے, بھائی کوئی مندر میں جا کے مستر ہو گیا جس پہ یقین آ گیا کہ میرا مسئلہ صرف خدا حل کرے گا اور کوئی کرے گا نہیں. تو دیکھیں ہم نے قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے, قرآن کی آیتوں کو کیا سمجھ لیا ہے اور کس طرح ہم اس کو اس کے اصل مقاصد سے ہٹا کر کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو روایتیں آئی ہیں اس سورے کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے, اس آیت کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے, یہ سب جعلی نہیں ہے, صحیح بھی ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں ان کے اوپر, ان روایتوں پر, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورے کے اندر یا اس آیت کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس سے ریلیونٹ ہے. مثلا سورہ ملک اگر کسی کی قبر پہ پڑھ دیا جائے تو عذاب قبر ہو رہا ہوگا تو ختم ہو جائے گا. تو اب سورہ ملک میں کیا ہے؟ سورہ ملک وہ سورہ ہے جس کے اندر موت اور حیات کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, انسان اگر سمجھ لے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور حیات انسانی کا فلسفہ اگر سورہ ملک سے انسان سمجھ لے تو وہ جو قبر کے اندر ہے اس کے تو عذاب قبر دور ہوگا, وہ جو قبر سے ابھی باہر ہے اس کی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی. تو اس کو تلاش کریں کہ یہ جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اگر وہ روایتیں صحیح ہیں, سب صحیح نہیں بھی ہیں, کیونکہ جعلی روایتوں کی جو فہرستیں بنی ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جو صورتوں اور آیتوں کے فضائل میں ہیں, گھڑی گئی ہیں. گھڑی ہوئی روایتوں میں سے صورتوں اور آیتوں کے فضائل میں گھڑی ہوئی روایتیں بہت زیادہ ہیں, اور چونکہ یہ واجبات میں سے نہیں ہیں, مستحبات میں سے ہیں, اس لیے ان پر زیادہ تحقیق بھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق زیادہ حرام و حلال سے نہیں ہے, اس سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اس پر تحقیق ہوتی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی فضیلت بیان کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں بیان کرنے میں, ویسے ہی اللہ کے کلام کی فضیلت ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ. لیکن اگر آپ صحیح روایت کو آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ غور کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس ٹیکسٹ کے اندر موجود میٹر سے ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. بس کافی وقت میں نے آپ کے لے لیا کہ قرآن فہمی کے لیے ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, پھر ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہدایت کے بغیر اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر رہے. ثواب ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس ثواب کا بھی کوئی مقصد ہے. قرآن کو پڑھنے کا ثواب, قرآن کو دیکھنے کا ثواب, قرآن کو رکھنے کا ثواب, قرآن کو سننے کا ثواب, یہ سب ثواب ہے. ثواب کیوں ہیں؟ یہ سارے ثواب جو ہے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے نماز ہے, نماز کے لیے گھر میں تیاری, صاف ستھرے لباس پہننا, خوشبو لگانا, گھر سے وضو کر کے چلنا, مسجد کی طرف آنا, مسجد میں سیدھا پاؤں اندر رکھنا, داخلہ مسجد کی دعا پڑھنا, پہلی صف میں جا کے بیٹھنا, اذان اور اقامت کے الفاظ دہرانا, یہ ساری چیزیں ثواب ہیں نا. اس کا کیوں ہے یہ ثواب؟ یہ ثواب اس لیے کہ نماز پڑھیں گے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ادھر جماعت شروع ہوئی, آپ واپس جانے لگے. چوکی دار نے کہا خیریت ہے, اب جماعت شروع ہوئی آپ جا رہے ہیں؟ کہاں, میں نے کافی ثواب کما لیا ہے, دیکھا نہیں تم نے, سب سے پہلے میں داخل ہوا تھا, سیدھا پاؤں میں نے اندر رکھا تھا, داخلہ مسجد کی دعا بھی پڑی تھی, اب باپ واپس جاتے ہوئے الٹا پاؤں باہر نکالوں گا, اس کا بھی ثواب ہے. یہ سب ثواب کس لیے ہے؟ یہ ثواب اصل میں نماز کے لیے. تو جس مقصد کی خاطر یہ سب ثواب ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں اور وہ سب مقدماتی ثواب حاصل کر رہے ہیں. تو قرآن کو پڑھنے کا ثواب, قرآن کو دیکھنے کا ثواب, قرآن کو سننے کا ثواب, قرآن کو رکھنے کا ثواب کیوں ہے؟ کہ انسان قرآن سے ہدایت حاصل کرے. وہ جو الٹیمیٹ گول ہے اس کو اگنور کر کے اور باقی ہم اس کے مقدماتی ثواب حاصل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں بس اسی لیے قرآن نازل ہوئی. اس میں ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, آج آپ بزی ہیں, آج ہم بزی ہیں, آج ٹائم نہیں ہے, کوئی طالب علم ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. چلو زندگی میں کبھی تو انسان ایک آئیڈیا رکھتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں گا جب میں چلو قرآن کی زبان سیکھ لوں گا, چلو میں ریٹائرمنٹ کے بعد سیکھ لوں گا, چلے کسی وقت مجھے گیپ ملے گا تو میں سیکھ لوں گا, کسی وقت میں ایزی ہوگی تو میں سیکھ لوں گا. دو امتحانات کے درمیان میں فراغت ہوتی ہے, میٹرک کے بعد کچھ دن فارغ ہوتے ہیں, انٹر کے بعد کچھ دن فارغ ہوتے ہیں, بی اے کے بعد کچھ دن فارغ ہوتے ہیں, ماسٹرز کرنے کے بعد نوکری کے لیے کچھ دن فارغ رہتے ہیں. کوئی انسان ایک آئیڈیا رکھتا ہے نا میں فارغ ہوں گا فلاں کورس کر لوں گا, میں انگلش کا کورس کر لوں گا, میں کمپیوٹر کا کر لوں گا, میں فلاں کر لوں گا. کبھی آئیڈیا اس نے رکھا ہے کہ میں قرآن فہمی کا بھی کوئی کورس کروں گا, میں اپنی زندگی کا کچھ ٹائم نکالوں گا قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو بس اس طرح زندگی گزرتی چلی جائے گی. بقول مولا کائنات کے کہ فرصت کے لمحات تو بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں, دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں, اور پھر انسان کو افسوس رہ جائے گا کہ بہت کچھ انسان پڑھ کے گیا ہے, اللہ کا کلام پڑھ کے نہیں سمجھ سکا. بس اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ بار اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ماہ مبارک ہے, رمضان ہے, فضیلتوں کا, رحمتوں کا, برکتوں کا, مغفرتوں کا مہینہ ہے, کہ اس میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن فہمی میں ایک قدم آگے بڑھائیں, قرآن اور اہل بیت کو اپنے لیے راہ نجات قرار دیں. بار اللہ مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. مومنین کرام جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جہاں جہاں مومنین کرام, جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف, ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما. مسلمانوں کے وہ تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشیں, انہیں طول عمر عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.